مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور یوں مشرق وسطی کا وہ خطہ جو پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے مزید غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران، امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان ہونے والے جوہری معاہدے سے علیحدگی کے بعد امریکہ نے ایسے میں جب کسی یہ تشویش ہے کہ ایران امریکی ہدفوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے، اسٹرائک گروپ سے مسلح طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن، بحری بیڑا اور B-52 بمبار طیارے مشرق وسطی بھیج دیے ہیں، اور بدھ کے روز عراق میں اپنے نان ایمرجنسی ملازمین کو عراق چھوڑنے کا حکم دیا ہے، جس کا سبب مشرق وسطی میں امریکی افواج اور ملازمین کے خلاف ایران یا اس کی پراکسیز کی جانب سے ممکنہ حملوں کا خطرہ ہے۔ ادھر ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تصادم کے امکان کو رد نہیں کر سکتے۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر نئی پابندیاں عائد کیے جانے سے چند گھنٹے پہلے ایران نے کہا تھا کہ اگر عالمی طاقتیں 60 دن کے اندر تعزیرات کے خلاف ایران کو تحفظ فراہم نہیں کرتی تو وہ اعلی سطح پر یورینیم کی افزودگی شروع کر دے گا۔ یورپی سربراہان نے ایران کی جانب سے خدشات کی مذمت کی ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ ایران اپنا جوہری پروگرام شروع نہیں کرے گا، جو کہ معاہدے کے خلاف ورزی ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ 2015 کے معاہدے کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، جس میں جوہری پروگرام ترک کرنے کے عوض ایران پر عائد تعزیرات کو واپس لینا شامل ہے۔ یورپی اتحادیوں نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے معاملے پر ہر ممکن حد تک تحمل کا مظاہرہ کرے اور فوجی طاقت کے استعمال سے باز رہے، اور امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کے روس کے دورے میں بھی ایران اور مشرق وسطی موضوع بنے ہیں۔ دریاسنا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بازرائے ابلاغ کی اس رپورٹ کو غلط قرار دیا ہے کہ وہ 1,20,000 فوج ایران سے نمٹنے کے لیے مشرق وسطی بھیج رہے ہیں، لیکن بہرحال امریکی افواج وہاں پہلے سے موجود ہیں اور انہوں نے مستقبل میں زیادہ تعداد میں وہاں فوج متعین کرنے کے امکان کو مسترد بھی نہیں کیا ہے، اور امریکہ کے ابراہم لنکن طیارہ بردار جہاز اسٹرائک گروپ کے ساتھ یو ایس ایس آرلنگٹن بھی شامل ہو رہا ہے، اور امریکہ کے وزیر دفاع شینہن نے خبردار کیا ہے
It's important that Iran understand that an attack on Americans or its interests will be met with an appropriate response.
ایران کے لیے یہ سمجھ لینا اہم ہے کہ امریکیوں یا اس کے مفادات پر کسی حملے کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ یہ الفاظ تھے امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع پیٹ شینہن کے۔
یہ بتا رہی تھی ہماری ساتھی یاسمین جمیل، اور آج کے پروگرام میں ہم ماہرین سے یہی تبادلہ خیال کریں گے کہ صورتحال کتنی خطرناک ہے اور حالات کو بگڑنے سے روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے،
اور اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں فورن پالیسی کاؤنسل کے وائس پریسیڈنٹ ایلین برمن اور ڈاکٹر فاروق حسنات پاکستان سے ہیں۔ I will start with you, Mr. Burman. What you think is going to happen? The tensions are very high in the Middle East between Iran and United States.
No, that's correct. The tensions are high and they're rising because the Trump administration has accelerated its pressure campaign against Iran. It has blacklisted Iran's clerical military. It has removed sanctions waivers from Iranian oil customers, and the goal here is to add as much economic pressure as possible to bring Iran back to the negotiating table. But the Iranians are responding by threatening to close the Strait of Hormuz, by threatening all sorts of military actions. So the real worry here is that the escalation, and it's clearly an escalation, is going to be uncontrolled.
My colleague Behjat will translate what you have said just for our listeners.
شکریہ جعفر صاحب۔ ایلان برمن صاحب سے سوال تھا قمر عباس جعفری صاحب کا کہ مشرق وسطی میں کشیدگی میں کافی اضافہ ہوا ہے گزشتہ کچھ دنوں کے دوران, جہاں پر امریکہ اور ایران کے درمیان جو بہت تناؤ نظر آ رہا ہے, جس کے جواب میں ایلان برمن صاحب نے بالکل اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہاں پر کشیدگی کافی بڑھ گئی ہے کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر کافی دباؤ بڑھانے کی کوشش کی ہے, جس کے لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ایلیٹ فورسز ہیں, پاسداران انقلاب, ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے, اس کے علاوہ ایران کے ہتھیاروں پر پابندی اور مزید تعزیرات کی ہیں. پھر دوسرے ان تعزیرات میں ظاہر ہے کہ وہ ان کی طرف بھی اشارہ کر رہے تھے کہ جو امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی کاروبار کرنے والے جو بھی ملک ہوں گے یا کمپنیاں ہوں گی ان کے خلاف بھی پابندیاں عائد کی جائیں گی. تو انہوں نے کہا کہ اس کے جواب میں ایران نے ظاہر ہے کہ جوابی رد عمل کا اظہار کیا جو کہ کڑا ہے, انہوں نے اب نائک کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے اور صورتحال بظاہر ایسی لگتی ہے کہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو کنٹرول کرنا اس وقت کافی کنٹرول سے باہر لگتی ہے.
مسٹر برمن, یورپینز آر انسسٹنگ آن امریکنز دیٹ دے شوڈ ناٹ ایسکلیٹ, اینڈ دے ہیو آلسو کنڈیم دی تھاٹس آف ایرانین ریجیم دیٹ دے ول ناٹ دے شوڈ ناٹ اسٹارٹ دا یورینیم پروسیسنگ. سو یو تھنک دیٹ بوتھ دا پارٹیز ول لسن ٹو دیم؟
Well, I think it remains to be seen. Europe doesn't have a lot of leverage to pressure either Iran or the United States. But it's very clear that Europe wants to continue doing business as usual with Iran. And it wants to, as a result, not move out of the Iranian market to continue business as usual. But in order for that to happen, Iran can't be violating the nuclear deal. Iran has to remain in compliance so that Europe can make a case to Washington not to turn up the sanctions pressure.
Let my colleague translate what you have said. I have one more question for you.
جعفری صاحب کا سوال تھا کہ یورپی حلیفوں کی طرف سے امریکہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹینشن یا کشیدگی جو ہے اس میں اضافہ نہ کرے, اور جبکہ ایرانی حکومت کو بھی یہ کہہ رہے ہیں یورپ سے ان کے حلیف کے وہ بھی یورینیم کی افسودگی کے عمل کو دوبارہ شروع نہ کرے, جیسا کہ ایران نے گزشتہ دنوں میں یہ بات کہی ہے اس ساری صورتحال کے تناظر میں, جس کے جواب میں لین برمن صاحب بتا رہے ہیں کہ یورپ کسی بھی طور پر دباؤ ڈالنے کا اہل نہیں ہے, نہ تو امریکہ پر نہ ہی ایران پر, کیونکہ اس طرح کی اس کی پوزیشن نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایران کے ساتھ جو معمول کے کاروبار ہیں ان کو بھی وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں, یورپی حلیف جو اس کے ہیں. لیکن امریکہ جو ہے ابھی جو امریکہ پر جو دباؤ نہ کرنے کی صورت ہے ابھی اس میں بھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں دیکھی جا رہی, جس طرح کہ ایران کو بھی ابھی اس طرف مائل نہیں کیا جا سک رہا.
In this situation?
Well, I think that's really one of the biggest questions, because the Trump administration has said that major customers of Iranian oil have to get out of the Iranian market or face sanctions. Russian firms, Chinese firms are among the biggest customers. So the real question is Washington prepared to have economic pressure against, you know, to penalize these companies, to have pressure against Moscow and pressure against Beijing? It's not clear that we are, but that's the direction we're heading.
Thank you very much, Mr. Burnham.
Oh, thank you.
Haan ji. جعفری صاحب کا سوال تھا کہ اس سلسلے میں جو کہ امریکہ اور ایران کی کشیدگی کا معاملہ ہے, اس وقت اس میں چین اور روس کا کیا کردار ادا ہو سکتا ہے, جس کے جواب میں ایلان برمن صاحب کا کہنا تھا کہ یہی سب سے بڑا سوال ہے, کیونکہ ایرانی تیل کے صارفین کو امریکہ نے یہ کہا ہے کہ وہ اس سے الگ ہو جائے جو ان کے ساتھ لین دین ہو رہا ہے, جس میں روس کی کمپنیاں بھی شامل ہیں اور جس میں چین کی کمپنیاں بھی شامل ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ امریکہ ماسکو یا بیجنگ پر ان کمپنیوں پر پابندیاں لگاتے ہوئے کوئی دباؤ ڈال سکے گا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ صورتحال تمام کی تمام اسی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے.
یہ تھیں بہجت جیلانی, بہت شکریہ آپ کا جو ترجمہ کر رہی تھی جو کچھ کے ایلان برمن صاحب نے کہا, اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جیسا کہ میں نے کہا ڈاکٹر فاروق حسنات موجود ہیں اور ڈاکٹر حیدر مہندی صاحب بھی موجود ہیں جن کا تعلق امریکن یونیورسٹی شارجہ سے ہے. فاروق حسنات صاحب, پہلا سوال آپ سے کروں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صورتحال کس جانب جا رہی ہے اس وقت مشرق وسطی میں؟
دیکھیے, اس میں اگر ہم صدر ٹرمپ کی دیکھیں پالیسی کیا ہیں, تو وہ تو صدر بننے سے پہلے ہی بہت ہی اگریسو ان کا سٹینس تھا ایران کی طرف. جب انہوں نے کہا کہ جو صدر اوباما نے معاہدہ کیا ہے, جو بڑی مشکل سے معاہدہ جو نے کیا تھا جس میں یورپین بھی شامل تھے, چین اور روس بھی شامل تھے, اس کو میں ختم کر دوں گا. اور صدر بننے کے بعد ہم بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جب آپ ایک اقتدار میں آتے ہیں تو آپ ریئلسٹک پالیسی پہ چلتے ہیں, لیکن یہ ہوا نہیں ٹرمپ صاحب کے کیس میں. انہوں نے معاہدے, یہ بھی معاہدہ ختم کیا اور بھی معاہدے دنیا میں جو تھے وہ اس سے باہر نکل گئے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پریشر بلڈ کرنا شروع کر دیا جس میں انہوں نے جو خلیجی عرب ممالک ہیں ان کو کوشش کی کہ ان کو ساتھ ملا کر اور ایران کے اوپر پریشر ڈالا جائے. لیکن اس کے ساتھ اور بھی دو چار چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ ٹرمپ, صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا خلیجی ممالک کو کہ اب آپ کو سیکیورٹی خریدنی پڑے گی, ہم آپ کو مفت نہیں دیں گے. دوسرے الفاظ میں آپ ہم سے اسلحہ خریدیے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا اور تبھی ہم آپ کو کسی قسم کی سیکیورٹی دے سکتے ہیں. اب یہ تو ایک طرف صورت حال چل رہی ہے. دوسری طرف امریکہ افغانستان میں بری طرح پھنسا ہوا ہے اور پیس ٹاکس بھی چل رہی ہیں, اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج کل کی جو جنگیں ہوتی ہیں, اگر جنگ ہو, خیال نہیں ہے کہ جنگ اس طرح کی ہوگی, تو اس میں صرف فوجیں آمنے سامنے کھڑی نہیں ہوتی بلکہ اس کو ہائبرڈ وار ہم کہتے ہیں. اس میں پھر گوریلا وار بھی ہوگی, اس میں سائبر ڈاج بھی ہوگا, اور اس میں جو دوسرے جو معاملات ہیں پریشر ہیں وہ بھی پڑیں گے. اور یہ پھر ایک ملک کا معاملہ صرف نہیں رہ جاتا. اسی خطے میں قطر کے اوپر ابھی تک ناکہ بندی کی ہوئی ہے خلیجی ممالک نے, اور وہاں پہ ایک امریکہ بڑی جو ہے ایک نازک قسم کی پالیسی چل رہا ہے. قطر میں ان کی فوجیں بھی ہیں, ہوائی اڈہ بھی ہے, دوسری طرف ان کے جو اتحادی ہیں وہ تلے ہوئے ہیں کہ وہ قطر کو کچھ سبق سکھائیں. تیسری طرف فلسطین کا مسئلہ ہے, وہ بھی بہت ایکسپلوسو ہے اور وہ تھمنے میں نہیں آ رہا, رکنے میں نہیں آ رہا. تو مطلب یہ سارا, اگر سارے سنیریو کو ہم دیکھیں تو اس میں تناؤ جب بڑھے گا تو اس کی شاخیں بھی بہت سی نکل آئیں گی. اور میرے خیال میں ایران کے ساتھ تو جو پریشر ہے وہ تو ہے ہی ہے, بہت سے ممالک سینکشنز کو توڑیں گے بھی اپنے اپنے طریقوں سے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک ملک سینکشن لگاتا ہے, ایک تو سیکیورٹی کونسل کے سینکشنز ہوتے ہیں وہ تو سارے ممالک مانتے ہیں, وہی افیکٹو ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی بہت سی دراریں آ جاتی ہیں, وہاں پہ بہت سے رستے نکال لیتے ہیں ممالک. لیکن جو ایک ملک جب سینکشن لگاتا ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے. اور خاص طور پہ ترکی کا اور ایران کے اگر آپ تعلقات دیکھیے سینکشن کے دوران, تو سب سے زیادہ ٹریڈ انہی کا بڑھتا ہے. ہندوستان نے بھی وائلیٹ کیا, وہ کروڈ خریدتا رہا ایران سے اور بھی ممالک سے. تو اس لیے سینکشن بذات خود جو ہیں وہ اس طرح ایران کو جو چاہتے ہیں وہ نہیں اپنا مقصد حل کر سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے پینٹاگون نے بھی آج کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں کسی جنگ کے لیے اور کسی بھی کو بڑھانے کے لیے, کیونکہ نہ ہمارے پاس اتنی فوجیں ہیں نہ ہمارے پاس لوجسٹکس ہیں. تو یہ لگ نہیں رہا ہے کہ یہ ٹپیکل ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا سٹائل ہے کہ ایک حصہ اس کا خود کہتا ہے, یعنی کہ جو بولٹن صاحب ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, وہ تو ہلا بولنا چاہتے ہیں ایران سے ریجیم چینج کی بات کرتے ہیں, اور دوسری طرف جو پینٹاگون ہے پومپیو نے کہا آج, سیکرٹری پومپیو نے بھی آج کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ایران کے ساتھ. تو یہ جس طرح دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات میں بھی ہو رہا ہے کہ ایک شعبہ کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا شعبہ کچھ کہہ رہا ہے, آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. اور پھر وینزویلا نے بھی میں بھی دیکھ لیا, انہوں نے ریجیم چینج کرنے کا, ریجیم چینج نہیں کر سکے ابھی تک. تو اس لیے لیکن کشیدگی سے یہ ہوگا کہ میں میرے خیال میں سب سے اس کا وکٹم بنے گا افغانستان کی ٹیم, کیونکہ افغانستان کے بہت سے ایسے دھڑے ہیں جن کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں, بلکہ طالبان کے بھی ایسے دھڑے ہیں جن کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں. تو اس لیے اگر یہ ایران کو پریشرائز کریں گے اور ایران کو بلی کریں گے اور وہاں پہ ایک خاص قسم کی جو برک مین شپ کا مظاہرہ کریں گے, تو پھر ایران بھی اپنا کھیل کھیلے گا افغانستان میں, وہ امریکنوں کو وہاں سے نہیں نکلنے دے گا صحیح سلامت. ان کو وہاں پہ بھی ان کی یہ کیجولٹیز کے زیادہ وہ پریشرائز ان کو اوپر کریں گے, کیجولٹیز ان کی بڑھیں گی اور وہ وہاں امن کا جو بھی فارمولہ دیں گے اس کو وہ سیبر ٹاچ کرے گا. اس لیے یہ اس تناظر میں سارا دیکھنا چاہیے کہ یہ کولڈ وار کا جو پیریڈ ہے یہ ٹرمپ صاحب اس کو پھر سے واپس لے آئے ہیں ایک دوسری شکل میں. پہلے تو سوویت یونین کے ساتھ تھا, لیکن اب یہ ایک اور انہوں نے ہائبرڈ وار جو ہے وہ اس کے ذریعے یہ کولڈ وار کا لے آئے ہیں. چین کے ساتھ بھی انہوں نے ٹریڈ وار شروع کی ہوئی ہے, دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ان کی کشیدگیاں ہیں, ترکی کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں, اس لیے یہ ایک ڈی اسٹیبلائزنگ سچویشن یہاں پہ پیدا کر رہے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں امریکی کانگریس کیا رول ادا کرتی ہے, کیونکہ وار میکنگ پاورز تو سینٹ کے پاس ہی ہیں, اور کانگریس کا کیا رویہ ہوتا ہے, اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ پینٹاگون اپنے جو لاجسٹکس ہیں وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم تیار ہیں اس کنفرنٹیشن کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ لڑائی ایز سچ ہوگی, کشیدگی بڑھے گی, اور اس کشیدگی کے بڑھنے سے یہ ہوگا کہ یہ زیادہ سے زیادہ پھر اسلحہ بیچنے کی کوشش کریں گے خلیجی ممالک کو, ان کے اوپر بھی پریشر پڑے گا, اکنامک پریشر بھی پڑے گا, جو ان کے اپنے پروگرامس ہیں وہ بھی افیکٹ ہوں گے, اور پھر ایران کو سوچنا پڑے گا, پاکستان کو بھی سوچنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان بھی اس سے افیکٹ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اس ساری جو کشیدگی ہے اس میں سے اچھی سفارتکاری کرتے ہوئے باہر نکلیں.
اچھا ڈاکٹر حیدر مہندی, اس وقت جو صورتحال ہے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے جہازوں پر بھی حملہ ہوا ہے تیل لے جانے والے, اور سعودی آئل انسٹالیشنز پر بھی حملہ ہوا ہے, جو صورتحال وہاں بن رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اس پوری سچویشن میں اور اس کے اتحادی کیا رول پلے کر رہے ہیں, یا ان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟
دیکھیے آپ ڈاکٹر اسناس ڈاکٹر فاروق اسناس نے بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے, میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ جو عالمی سیاست ہے پچھلے 100 سال کی, اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو یہ واضح طور پہ نظر آئے گا کہ جب بھی امریکہ میں پریزیڈنشل الیکشن ہوتے ہیں دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی ہنگامہ ہوگا, اور ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر عالمی سیاست میں یہ کبھی دکھائی جو چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ حقیقت میں نہیں ہوتی, وہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے اس کو ابھارا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال کشیدگی تو مشرق وسطی میں اس وقت بہت ہے, بہت دنوں سے ہے, جب سے پیلسٹینین اسرائیلی کا جنازہ اٹھا ہے یہاں کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جیسے یہاں کسی قسم کی کوئی جنگ نہ ہو رہی ہو, وہ واضح طور پہ جنگ ہو یا خفیہ طور پہ جنگ ہو. میرا اپنا خیال ہے, میں پوری وقوع کے ساتھ یہ نہیں ایز اے تجزیہ نگار یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو جنگ یہاں ہو رہی ہے, یہ جو ہنگامہ یہاں اٹھا ہوا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, کیا وہ حقیقت ہے یا وہ پبلک کنزمپشن کے لیے آرگنائز ایک آپ اسے ڈرامہ کہہ لیجیے, ایک پولیٹیکل ڈرامہ ہو رہا ہے. اس کا بہت تعلق یہ ہے کہ پریزیڈنشل الیکشن آ رہے ہیں, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہر صورت میں یہ چاہیں گے کہ وہ جیتیں, ان کی بہت سی مخالفت بھی ہو رہی ہے, بہت سے ڈیموکریٹک پریزیڈنشل الیکشن پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کے خیالات ان سے بہت مختلف ہیں. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ پبلک کنزمپشن کے لیے ٹو ون دا ووٹس, اینڈ ممکن ہے کہ میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن کروں گا, اس لیے کہ اس کے بغیر بات بنتی نہیں, یہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگا. اور اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگا تو آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ یہاں جو فرقین ہیں جن کے درمیان یہ تنازع ہے وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, صرف یہ نہیں کہ مشرق وسطی کے لیے, یہاں کی حکومتوں کے لیے, یہاں کے حکمرانوں کے لیے, یہاں کے عوام کے لیے, اور صرف یہ نہیں, اس میں عالم پوری دنیا میں ایک ایسا ہنگامہ ہوگا جو ماڈرن سیاست میں دیکھنے میں نہیں آیا.
اچھا نہیں, میرا سوال یہ تھا ڈاکٹر حیدر بھائی, میرا سوال یہ تھا کہ اس سچویشن میں سعودی عرب اور اس کے جو اتحادی ہیں مڈل ایسٹ میں, ان کا رول کیا ہے؟
میں نے آپ کے سوال کا جواب انڈائریکٹلی دیا, اس لیے کہ امریکن حامی جو ہیں وہ ظاہر ہے وہی پالیسی لے کر چلتی ہیں جو امریکہ کی سپر پاور جو ان کے اتحادیوں کی ہے. میرا خیال ہے کہ سعودی عرب کا رول وہی ہوگا جو ایک اتحادی کا ہونا چاہیے, اور وہ یقیناً اسی رول میں ہوں گے میرا خیال ہے. لیکن ان کو ایک یہ بھی خیال ہے کہ امریکہ یہاں سے بہت دور ہے, سعودی عرب اور مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایک علاقہ ہے, ایک خطہ ہے, ایک قوم ہے, ایک احساس ہے. تو میرا خیال ہے سعودی عرب کو یہ بھی بہت ہوگا کہ یہ معاملہ ہاتھ نہیں اٹھے. وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں جنگ ہو, وہ یہ چاہیں گے کہ ٹھیک ہے جو اس میں عناصر جو پارٹیز اس میں انوالو ہیں ان کو کسی طرح ان میں کوئی ایسی صورت نکالی جائے جس میں یہ معاملہ حد سے زیادہ نہیں نکل جائے جو سیاست کے درمیان. میرا خیال ہے ان کا رول بہت پازیٹیو ہو جائے گا اور وہ یہ چاہیں گے کہ یہاں پیس رہے. اور اسی طرح یو اے ای کے حکمران جو ہیں اور عوام جو ہیں وہ بھی یہی چاہیں گے کہ یہاں پیس رہے, کیونکہ یہ خطہ بہت تیزی کے ساتھ اکنامک پاور بلاک بن رہا ہے اور وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جس سے یہاں کسی قسم کی اکنامک تباہی یا پولیٹیکل تباہی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا گیم ڈپینڈنگ آن کہ امریکہ میں کس کا الیکشن ہوتا ہے اور کب تک کیا کچھ ہوتا ہے, فلسطینین کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے, لیکن یہاں کے حکمرانوں کی اور سعودی عرب کے حکمرانوں نے میری نظر میں وہ یہ کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ جو ہے کسی صورت طے پا جائے بات چیت سے سیاست کے ساتھ.
اچھا ہمارے ساتھ آئیے گا ڈاکٹر صاحب آپ, جی ہمارے ساتھ رہیے گا, میں ایک بریک لوں گا جس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھتی ہے.
میڈیم ویو 972 kHz پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عظمت رسول صاحب نے, فلوریڈا یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ امریکن پرسپیکٹو سے اس وقت جو سچویشن ہے مڈل ایسٹ میں اس کو آپ کس طرح کیٹیگرائز کریں گے؟
جی دیکھیے, صورت حال جو مڈل ایسٹ میں ہے وہ تو بے حد خطرناک ہے, نہ صرف ایران کے لیے, اور یہ بڑی سنجیدہ صورت حال ہے, یہ کوئی تماشا نہیں ہے, نہ صرف ایران کے لیے, مڈل ایسٹ کے لیے, بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی کسی حد تک, کیونکہ تیل کی سپلائی کا بہت بڑا انحصار اپنائے ہرمز پر ہے. اور جہاں تک امریکن پرسپیکٹو ہے اس کے اوپر, تو امریکن پرسپیکٹو میں جو ایک تو اس کا امریکہ کا انٹرنیشنل پرسپیکٹو ہے, ایک لوکل اور یہاں الیکشن کا سیناریو ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا تعلق ایران اور مشرق وسطی میں جو کشیدگی ہے اس میں, اسرائیل تو ایک فیکٹر ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ امریکہ چونکہ جغرافیکلی باقی دنیا سے اتنا دور ہے اور جو ریپبلکن بیس اور کور ووٹر ہے, بلکہ ڈیموکریٹک کور ووٹر بھی جو ہے اس کا بہت زیادہ, ہم میں سے وہ سب لوگ جو امریکن سیاست کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں اور یہاں پہ رہتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کور ووٹر ہے یہاں پہ امریکن الیکشن میں, اس کا بہت زیادہ اس کی نظر اور اس کا فوکس جو ہے وہ مقامی مسائل ہوتے ہیں, ٹیکس کے مسائل ہوتے ہیں, اکانومی ہوتی ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, جبکہ ایران یا کہیں اور پہ بھی نارتھ کوریا وغیرہ میں, ہاں اسرائیل کا کوئی پرابلم ہو تو اس سلسلے میں ضرور ایک یہاں پہ ایک جذباتی فضا ایسی موجود ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ سپورٹ جنریٹ کی جا سکتی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی اس حد تک ہوتی ہے. جہاں تک انٹرنیشنل حوالے سے اس کا تعلق ہے, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت حد تک اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ آگے وہ جا رہے ہیں, اور یہ سارا آپ کہہ لیجیے کہ یہ جو ایک فوجی مسل جو ہے, ملٹری مسل جو انہوں نے شو کیا ہے مڈل ایسٹ میں, اس کی بڑی سیریس ریپرکشنز ہیں. بہت امپورٹنٹ بات میرے خیال میں اس میں یہ ہے کہ یورپ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, کیونکہ یورپین الائنس نے پہلے جب امریکہ نے یہ نیوکلیئر ڈیل سے نکلنے کا اعلان کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی قیادت میں, تو یورپین الائنس نے ان کی اس بات کو آپ کہہ لیجیے کسی حد تک نہیں مانا. اب امریکنز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی انہوں نے پریشر بہت بڑھا دیا ہے, جو صدر حسن روحانی ہیں ان کا بھی کہنا تھا کہ اس وقت جو حالات ایران میں ہیں وہ خلیج کی جب عراق کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اس سے بھی زیادہ خراب ہیں, کیونکہ وہ جو تیل کو خریدنے کے حوالے سے جو استثناء کچھ ممالک کو پہلے حاصل ہوتا تھا وہ بھی امریکہ نے اب ختم کر دیا ہے. ابھی ریسنٹلی جیسے پاکستان کا آپ معاملہ دیکھیے, تو جو یہ گیس پائپ لائن ہے اس کے اوپر پاکستان ذرا خاموش رہا کرتا تھا, لیکن اب امریکن دباؤ کے تحت پاکستان نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے. تو یہ صورتحال کافی آپ کے لیے خراب ہے, لیکن اس کا بہت اہم کردار میرے خیال میں روس اور یورپین یونین کا ہوگا امریکہ کے خارجہ معاملات کے تناظر سے. اور امریکہ کا جو اندرونی محاذ ہے, الیکشن یا پریزیڈنشل الیکشن یا دیگر ساری چیزیں, اس کا میرے خیال میں اس کے اوپر قطعاً کوئی اثر نہیں ہوگا.
ڈاکٹر فاروق حسنات، آپ نے تذکرہ بھی کیا تھا اس بات کا، اور جب جیسا کہ خبروں میں بھی آ چکا ہے کہ جب امریکی وزیر خارجہ روس گئے تو وہاں پر ایران کے بارے میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ جنگ نہیں چاہتا، لیکن جو بلڈ اپ ہو رہا ہے وہاں پر اس کے پیش نظر کیا یہ حقیقت سامنے نہیں آتی ہے کہ یہ صرف پریشر ڈالنے کے لیے ہے تاکہ ایران اپنے جوہری عزائم سے باز رہ سکے؟
میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ جو امریکہ کی اندرونی معاملات ہیں، یعنی کہ میں ان کے اداروں کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، یعنی ایک طرف ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں بولٹن صاحب، جو کہ ماضی میں بھی کہہ چکے ہیں اور حال ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ممالک جو ہیں آپ کی بات نہ مانیں تو آپ کی حکومتیں ٹاپل کر دیں، ان پہ حملہ کریں، بلکہ ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کریں، بہت حد تک جاتے ہیں، بلکہ صدر ٹرمپ نے بھی کئی دفعہ کہا کہ یہ میرا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے یہ مجھ سے جنگ کروانا چاہتا ہے. لیکن دوسری طرف پینٹاگون ہے، وہ سمجھتے ہیں، وہ اپنے لاجسٹکس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے فوجی ہیں، ہمارے پاس کتنا اسلحہ ہے، اور اگر گوریلا وار شروع ہوتی ہے یا دوسرے فریق اس میں شامل ہو جاتے ہیں جس میں حزب اللہ ہے، ایون ہوتیز بھی ہیں، یہ زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر عراق کی کیا پوزیشن ہوگی؟ عراق وہ صدام حسین والا تو نہیں ہے، مختلف ہے. قطر جس کے اوپر لگائی ہوئی ہے پابندی، وہ اس کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ وہاں بہت سے فوجی ہیں. تو یہ ان کے اپنے آپس میں ہی جو اختلافات ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس لیے سیکرٹری پومپیو کا ایک بیان ہوتا ہے اور بولٹن کا دوسرا بیان ہوتا ہے، اور اس کے بیچ میں صدر ٹرمپ ہیں. لیکن یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ چاہے وہ کتنا ہی اس وقت مختلف معاملہ کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال امریکہ ونزویلا میں بھی انہوں نے پوری کوشش کی تھی حکومت کو ٹاپل کرنے کی، وہ حکومت ٹاپل نہیں کر سکے اور وہاں پہ ایک سٹیل میٹ ہے. اس کے بعد چین کے ساتھ باقاعدہ ایک ٹریڈ وار شروع ہو چکی ہے، وہ ٹریڈ وار اس میں چین نے بھی جوابی ٹیرفز لگائے ہیں. یہی کشیدگی ہمیں روس کے ساتھ جو تعلقات ہیں ٹرمپ صاحب کے وہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے. یورپینز بھی ٹرمپ کی پالیسی سے وہ خوش نہیں ہیں. تو اس سارے سنیریوں میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں پھر ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو برگ مین شپ کر رہے ہیں اور وہ ایک اگریشن کی پالیسی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، تو ان میں کتنا دم خم ہے کہ اس کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے یا رستے میں ہی کہیں وہ فزل آؤٹ ہو جائے گا اور یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. سینکشن کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بھی جیسے میں نے پہلے بھی کہا، یہ تو دیکھنا ہوگا. ہم نے پہلے بھی سینکشن میں دیکھا کہ ایران نے ان کو کافی ڈپلومیٹک جو ان کی مہارت ہے ایرانیوں کی ہے، وہ انہوں نے اس کو کافی حد تک جو پرے کر دیا تھا اور اس میں سے نکل کر بیچ میں سے ان کے کافی ممالک کے ساتھ اس وقت بھی تعلقات ہیں. اب تو ایک ملک کے سینکشن ہیں. یہ چین کے اوپر بھی بہت ڈپینڈ کرے گا کہ چین نے ایک بیان تو دیا ہے کہ ہم نہیں مانتے ان کے سینکشنز کو اور ہم تیل خریدتے رہیں گے. ہندوستان کا بھی رویہ بھی واضح طور پر سامنے نہیں آیا، کیونکہ وہ بھی پہلے کروڈ لیتے رہے ہیں سینکشنز کے باوجود. اب تو صرف امریکہ کا سینکشنز ہیں، ان کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اس میں وہ الجھے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد ایک صورتحال بنے گی. تو اگر یہ دو تین بڑے ملک صرف اگر تیل کو ہی ہم لے لیں، وہ تیل بھی لیتے رہیں اور وہ پرواہ نہ کریں امریکی سینکشن کی، تو پھر وہ سینکشن تو اپنی موت خود مر جائیں گے. اور باقی جو ٹریڈ کا تعلق ہے وہ اگر بارڈر ٹریڈ ہوتی رہی اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ایران کے بارڈر ملتے ہیں، ترکی کے ساتھ بھی ملتے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی ملتے ہیں، اور بھی ایسے ممالک ہیں جو بارڈر نہ بھی ملتے ہوئے ان کے ساتھ ٹریڈ اگر کرتے رہے تھرڈ پارٹیز کے ذریعے. دیکھیے ہاں، یہاں پہ میں بات کہوں کہ یورپین یونین نے یہ ایران کو یقین دلوایا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ہم ایک ایسی رجیم یہاں پہ بنا رہے ہیں جو کہ سینکشنز کو پر ہٹ کر سینکشن کی زد میں وہ نہیں آنے دے گی جو ایران کے اور یورپین کے تعلقات ہیں، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو اب ایران نے ان کو میسج بھیجا ہے کہ دیکھیے آپ بہت دیر کر رہے ہیں اس چیز میں، کیونکہ اگر آپ نے دیر کی تو پھر آپ بھی جو وائلیشن جو ٹرمپ نے کی ہے اس میں آ جائیں گے، اور پھر ہمیں حق ہے کہ ہم یورینیم کو انرچ کریں، جو میرا خیال ہے ایران ابھی نہیں کرے گا کیونکہ یورپینز نے ان کو پازیٹیو انڈیکیشن دی ہیں اور کوئی ایسی انہوں نے کوئی مخالفت ظاہر نہیں کی، نہ ہی وہ سینکشنز کی حمایت کر رہے ہیں. اس لیے وہ یورپینز کے ساتھ ایران بگاڑنا نہیں چاہے گا. بتا انہوں نے میسج ضرور دیا ہے کہ اگر آپ نے اگر سینکشنز کی آپ نے بھی طرفداری کی یا کوئی آپ نے ہچکچاہٹ دکھائی، تو پھر ہم جو دوسرا حصہ ہے جو معاہدے کا، پھر ہمیں حق ہے کہ ہم اس کو بھی ختم کر دیں, کیونکہ آپ نے ایک حصے کو تو ختم کر ہی دیا ہے, لیکن ابھی وہ بالکل فلوئڈ بات ہے, ابھی وہ اس طرح نہیں چل رہی. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں میں ہم دیکھیں گے سینکشنز کتنی کامیاب رہتی ہیں امریکہ کی یا نہیں کامیاب رہتی, یا وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے. اور دوسرا یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ جو دوسرے معاملات ہیں وہاں پہ کیا اثر پڑے گا اس کشیدگی کا, اور کیا صدر ٹرمپ اس ساری چیز کو سنبھال پائیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے وہ کنکلوڈ کریں گے, یا وہ اسی طرح کریں گے جس طرح انہوں نے شام میں کیا اور وہاں پہ خفت اٹھانی پڑی کافی ان کو, یا افغانستان میں پھنسا ہوا ہے بہت بری طرح امریکہ, وہاں سے وہ اپنی فوجیں نکالنا چاہتے ہیں ایک ریزنیبل امن کے ذریعے, کیا وہ کر پائیں گے اس ساری کشیدگی کی صورتحال میں. تو اس کے ڈائنامکس جو ہیں وہ صرف یک طرفہ نہیں ہیں, بلکہ بہت سی طرفیں نکلتی ہیں اس کی, جس میں فلسطینیوں کا بھی مسئلہ ہے, فلسطینی ڈٹے ہوئے ہیں, مار کھا رہے ہیں, روز مر رہے ہیں, ان کے بچے بھی وہ خود بھی, لیکن وہ بھی اپنے جو حقوق ہیں ان کے لیے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے, اور وہاں پہ بھی ایک ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو ڈیسٹیبلائز کر دے پورے علاقے کو, اور امریکہ کے جو حریف ہیں ان کو بھی وہ زخم پہنچائے. اور پھر جیمز کی جو بات ہے, اگر بہت زیادہ ڈاکٹر مہدی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جب یہ کشیدگی بڑھے گی تو جو خلیجی رجیمز ہیں ان کے اوپر بھی بہت پریشر آئے گا اپنے عوام کی طرف سے. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عرب اسپرنگ نمبر 2 ہے وہ اس کا بھی ہمیں یہاں پہ مثالیں ملیں, الجیریا کے معاملے میں بھی لوگ کس طرح باہر نکلے, سوڈان جس کے بدلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا, موراکو, تو اس طرح پھر وہ لوگ بھی ریسٹلیس ہو جاتے ہیں جب اس قسم کی کشیدگیاں ہوں, وہ بھی اپنی حکومتوں کے اوپر پریشر ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یقیناً جو خلیجی حکمران ہیں ان کی ایک نظر اپنے عوام کے جو جذبات ہیں ان کے اوپر بھی ہوگی, تو اس لیے کشیدگی جو ہے ان کے اپنے حق میں بھی نہیں ہے, ان کی اپنی حکومت قائم رکھنے میں یا حکمرانی قائم رکھنے کے بھی حق میں نہیں ہے, اور یہی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد یہ اس قسم کی کشیدگی میں ذرا کمی آئے گی اور دوسرے جو معاملات ہیں وہ بہتر طریقے سے سلجھائے جا سکتے ہیں.
سامنے ہم ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
ویلکم بیک ڈاکٹر حیدر مہندی, یہ فرمائیے کہ ایک عالمی ادارہ ہے جس کو اقوام متحدہ یا یونائیٹڈ نیشنز کہا جاتا ہے, جس کی ایک بنیادی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی کشیدگیوں میں اپنا رول پلے کے ان کو کم کرانے کے لیے کوششیں کرے. آپ کیا رول دیکھ رہے ہیں اس وقت مشرق وسطی میں یونائیٹڈ نیشنز کا؟
دیکھیے, ہمیں اس سلسلے میں یونائیٹڈ نیشن کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنی پڑے گی. میرا خیال ہے بہت سے پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہیں, جو ایسے طالب علم ہیں یا اسکالرز ہیں جو پولیٹیکل یونائیٹڈ نیشن کی کارکردگی پر پوری طرح سے نگاہ ڈال چکے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں جتنی کہ اس کو ہونا چاہیے تھا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بہت سے نکات پہ یہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن از این ایکسٹینڈیڈ آرم آف دی امریکن فارن پالیسی. اس میں کسی حد تک حقیقت بھی ہے, اس لیے کہ امریکہ یونائٹڈ نیشن کے بہت سے اب تک بہت سے اخراجات میں زیادہ طور پر حصہ لیتا رہا ہے. دیکھیے, میں نہیں یہ سمجھتا کہ اس وقت یونائٹڈ نیشن کی قیادت جو ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ ایک ایسی حکومت امریکہ کی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ ہیں ان کی خواہشات کے خلاف کوئی میجر ایکشن لے سکے. وہ یہ کنڈیم نہیں کر سکتا امریکہ کو کہ امریکہ جو آج کل یہ طوفان اٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی تبدیلی کرے. لیکن دیکھیے, اس کی میں بار بار اس بات سے کہہ رہا ہوں کہ بہرحال ہر ایک تجزیہ نگار کا ایک اپنا پرسپیکٹو ہوتا ہے. آپ اس بات کو نہیں بولیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک مشن ہے ٹو سی امریکہ گریٹ. اس کا یہ مطلب ہے کہ پولیٹیکل ڈومینیشن, ملٹری ڈومینیشن, اکنامک ڈومینیشن وہ چاہتے ہیں. اور الیکشن آ رہا ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی تعلق امریکن ووٹنگ پر, امریکن الیکشن پر, الیکشن جمہوریت ہے یہاں سب, یہ ایسی بات نہیں ہے. اس کا بہت بڑا اثر اور اس کی بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے کہ جب امریکہ میں جو قوتیں, سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں, ان کو سب ڈیو کرنے کے لیے اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ کی ری الیکشن کے لیے اس وقت یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کا بہت بڑا اثر ہے, کیونکہ نفسیاتی طور پر عوام, امریکی عوام جو ہیں وہ بہت حد تک ان کی انڈاکٹرنیشن ہے سالہ سال سے کہ امریکہ مسٹ بی دا نمبر ون. اور اگر یہاں امریکن پریزیڈنٹ کی پالیسیز پوری مشرق وسطی کو سب ڈیو کر دیں تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر الیکشن پر ہوگا اور ان کے لیے الیکشن جو ہے اس کی پاسبلٹی بڑھیں گی.
اچھا
میں اب آپ کے سوال کی طرف واپس آ رہا ہوں. جی نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عالمی یونائٹیڈ نیشنز کے سمیت آرگنائزیشن اس میں زیادہ اثر انداز ہو سکے گی. جو چیز اثر انداز ہوگی وہ یہ ہے کہ مشرق وسطی کے ممالک, ان کی لیڈرشپ. آپ یقین کیجئے جن لوگوں نے اس پر ذرا غور کیا ہے کہ یو اے ای میں ریولوشنری ڈیولپمنٹل پروسیس ہو رہا ہے ہر شاخ میں, اکنامک میں, پولیٹیکل میں, کلچر میں, اکنامکس میں, سیوک میں, بہت بڑا ریولوشنری ہے. ایک سیولائزیشن آؤٹ آف ڈیزرٹ ایز ایمرج, اور وہ اس کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سعودی عرب بھی چاہے گا اور یہی دوسرے ممالک یہاں چاہیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ جیسے یہ کشیدگیاں بڑھیں گی, اب تھوڑے دیر تو یہ ضرور بڑھیں گی, اور جب ان کی ریپرکشنز لوکل لوگوں پر ہوگی تو یہاں کی جو قیادت ہے ان کو اب بھی خیال ہے اور وہ یہ کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ اس طرف نہ چلا جائے کہ ان کے ڈیولپمنٹل پروسیس جو کہ اب 30-40 سال سے چل رہا ہے, جس میں انہوں نے اپنی پوری تھک کوشش لگا دیا, اس کے نتائج اب نظر آ رہے ہیں, تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ایک امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشن یا ایک ڈونلڈ ٹرمپ کے ری الیکشن کے لیے وہ یہاں ایک ایسا ہنگامہ کھڑا کر دیں جس سے امریکن تو یہ خوش ہو رہے ہیں کہ امریکہ از نمبر ون اور یہ سب یہاں کے عوام سفر کریں.
اچھا
میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان قریب یہاں کی جو ہے وہ قیادت وہ کوشش کرے گی کہ امن قائم رہے اور یہ جو پراکسی وارز ہیں, دیکھیے کوئی شخص بکو کے ساتھ نہیں یہ کہہ سکتا کہ یہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ آرگنائز ڈیسٹیبلائزیشن کی کوشش ہے, کیا واقعی پراکسی وار ہو رہی ہے یا صرف یہ میڈیا وار ہے. اس میں کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں, تو کچھ ملٹری مووز ہیں, بٹ آر دے ریئل؟ جو نظر آ رہا ہے شاید حقیقت نہ ہو.
اچھا ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر راشد نقوی صاحب نے تہران سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت ایران میں کیا صورتحال ہے اور وہ کس طرح سے اس پوری صورتحال کو دیکھ رہی ہے ایران کی قیادت؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس لحاظ سے میں پہلے بھی شاید آپ کے کسی پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ کل یہاں پہ شام کو ایک بہت ہی بڑی سطح کی گرینڈ میٹنگ تھی جس میں یہاں کی مقننہ اور انتظامیہ اور تمام فورسز کے جو سربراہان تھے وہ موجود تھے اور سب سپریم لیڈر کے پاس موجود تھے. اور ظاہر ہے اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے تو تمام تر جو ڈسکشن کے موضوعات تھے وہ یہی جو سب تازہ ترین صورتحال تھی, اور اسی ڈسکشن کے نتیجے میں یا آپ اس کو کہیں کہ جو اسپیچ کی صورت میں ہے رہبر انقلاب کی اسپیچ کی صورت میں جو سامنے آئی ہے بات, اس میں رہبر انقلاب نے بھی اور اس سے پہلے ڈاکٹر روحانی نے بھی جو اسپیچ کی اس میں ایران کی طرف سے تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہوگی, یہ ایک ہلکا پھلکا ایک تفاہم تو ہو سکتا ہے اور وہ بھی ارادوں کا ہے, وہ کہتے ہیں یہ ول پاور ہے کہ جس کو پروپیگنڈے کے ذریعے سے جو ہے وہ جنگ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں حلقوں کے اندر بالخصوص جو قائدین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے تجربات کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مشرق وسطی کے اندر کوئی بڑی جنگ شروع کرے, چونکہ اس وقت شام کی جو صورتحال ہے, عراق کی جو پوزیشن ہے, جو لبنان کے اندر صورتحال ہے, جو یمن میں, جو بحرین میں, یعنی مشرق وسطی کے اندر اس وقت جو اس کو یہ ریزسٹنس بلاک کہتے ہیں وہ عوامی طور پہ اس کو ایک بڑی پاور ہے اور اس میں ایران کا ہی بنیادی رول ہے. تو جب ایران کے خلاف کوئی کسی طرح کا عمل ہوگا تو ان تمام ممالک سے ایک ریئیکشن آ سکتا ہے کہ جس کے لیے یقیناً امریکہ بھی تیار نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جو ایک بڑے خوبصورت یہاں کے تھنک ٹینک نے ایک بات کی ہے کہ امریکہ نے اگر حملہ کرنا ہوتا تو وہ اپنے 20,000-30,000 جو علاقے میں فوجی موجود ہیں پہلے ان کو نکالتا. وہ اس وقت محاصرے میں گویا ایران کے, ایران سے مراد یعنی وہ ریزسٹنس بلاک کے محاصرے میں, چاہے وہ افغانستان میں موجود ہوں, چاہے وہ شام میں ہوں, چاہے عراق میں ہوں, چاہے خطے کی کسی اور ممالک میں ہوں. تو ایران کے پاس اس وقت جو دفاعی نظام آ چکا ہے اور اس کو امریکن نے بھی قبول کیا ہے کہ اس ریئیکشن میں اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ آئیں گے ایک حملہ کر کے اور واپس چلے جائیں گے اور ابراہم لنکن جو ہے وہ تیار کیا کہتے ہیں بیری بڑی آسانی سے جو ہے وہ خلیج فارس سے واپس چلا جائے گا. ایک چھوٹا سا ٹریلر جو ہے وہ آپ نے دو دن پہلے دیکھا ہے کہ جو فجیرہ میں ہوا ہے یا سعودی عرب کے اندر ہوا ہے, ایک معمولی سی قوتوں نے یہ کام کیا ہے. تو اگر پورے کا پورا ایران کو انوالو کر دیا جاتا ہے اور ایران پوری جسے کہتے ہیں طاقت کے ساتھ اپنے تمام جو ریزسٹنس بلا کر اس کو ساتھ لے کے اگر میدان میں آ جاتا ہے تو یہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں رہے گی. جب یہ جنگ اتنی بڑی سطح پہ ہوگی تو نہ ٹرمپ صاحب پھر دوبارہ اس کو لے کے الیکشن جیت سکتے ہیں, بلکہ یہ تو پھر ویتنام بن سکتا ہے پورے اس کے لیے, اور ایک ایسا نیا دلدل بن جائے گا بڑی طاقتوں کے لیے بھی اور اس علاقے کی عرب ریاستوں کے لیے. کہ جو جیسے مجھ سے پہلے بھی ایک دوست اشارہ کر رہے تھے کہ یہاں پہ اب ایک ڈیولپمنٹ کی ایک جو پروسیس شروع ہے یہ تو جنگ ان سب کو تباہ برباد کر دے گی. اس وقت جو صورتحال ہے, اس وقت صرف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس سے جو ان ممالک کے اثرات پڑ رہے ہیں وہ کتنے بھیانک ہیں. اگر یہ خدا نہ خاصا یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے اور یہ جنگ ایک لمبی جنگ میں بدل سکتی ہے. لیکن ایران کے اندر میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایران کے اندر اس وقت جو مورال اپ کیا ہے لیڈرشپ نے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چاہے وہ یونیورسٹیز کے اندر ہو, چاہے عوام کے اندر ہو, چاہے وہ مذہبی حلقے کے اندر ہو. ایک تو رمضان کے یہاں پہ ایام ہے, رمضان میں ویسے لوگ مذہبی مقامات کی طرف زیادہ ان کا رجوع ہوتا ہے اور یہاں پہ علماء بالآخر رہبر کی بات کو ٹو کرتے ہیں تو وہ اسی پیغام کو جو ہے عوام کے اندر وہ جوش و جذبہ پیدا کر رہے ہیں. عوام کے اندر تو اس وقت مورال اپ ہے. اب فوجی جو آپ جو اس کے کہتے ہیں کہ کتنا مساوی ہے, کس کے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ پھر آپ کو اندازہ ہے کہ سر ڈرون کیا سے کیا کر رہے ہیں, میزائل ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. ایران کے پاس بہت ساری ممکن ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہوگی کتنے ہزار کلومیٹر تک جا سکتے ہیں. اور یہ کہ یہاں کے ایک حلقہ تو ہمیشہ کہتا ہے کہ امریکہ نے اگر کچھ کیا تو ہم اس کا جواب جو ہے تل ابیب پہ اس کا جواب دیں گے. تو جب یہ صورتحال ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب بھی وہ ایک طرف جو ہے وہ بحری جہاز اور جنگی بیڑے بھیج رہے ہیں, دوسری طرف وہ جو ہے وہ ٹیلی فون نمبر بھی چھوڑ رہے ہیں. تو یہ جو سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی ہے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ اسے کیا نتائج دینا چاہتے ہیں. امریکہ کو گریٹ بنانے کے لیے پوری دنیا کو جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے راستے پہ جو لگانا چاہتے ہیں.
اچھا ایک بات یہ بتائیے مجھے کہ جب یورپین جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں آلریڈی اس معاہدے کو جو جس سے امریکہ نکل گیا ہے, تو اس وقت کیا ریشنل ہے یہ بات کہنے میں ایران کے جانب سے کہ 60 دن کا ہم نوٹس دے رہے ہیں, اگر ہمیں تحفظ فراہم نہیں کیا گیا تو ہم یورینیم کی افسردگی شروع کر دیں گے, اس سے کیا فائدہ حاصل کرے گا ایران؟
انسٹیکس پروگرام کے عنوان سے جو نیا مالیاتی نظام تھا اس کے عرصے سے وہ آج ہو رہا ہے کل ہو رہا ہے تو وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا. یعنی جو ان کا بینکنگ کا جو مالیاتی نظام ہے وہ معاہدے سے جیسے پہلے کا معاہدے کے بعد بھی ویسے کا ویسے ہے, یا ایران کی آئل ایکسپورٹ کے نوان سے جو رکاوٹیں ہیں کہ جو اس معاہدے میں موجود تھیں کہ یہ چیزیں کی جائیں گی, اس پہ یورپی یونین نے تو ابھی بیانات دی ہے نا, بیان بازی کے علاوہ فیڈریکو کی طرف سے کوئی موگرینی کی طرف سے کوئی بڑی بات تو نہیں ہے, یہ کوئی عملی پروسیس نہیں ہے, بڑے میٹنگ بھی چل رہی ہیں لیکن جسے کہتے ہیں کہ ٹیکٹیکل اس معاہدے کی جو ریزلٹس آنے چاہیے تھے وہ سامنے نہیں ہے. اس لیے امریکہ کے عنوان سے زیادہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ امریکہ نہ صرف خود نکل گیا ہے بلکہ اس نے پریشر ڈالا ہوا ہے کہ یورپی یونین بھی کچھ نہ کر سکے. یہاں کے میڈیا میں ایک بڑا خوبصورت جملہ چلتا ہے کہ امریکہ ناقابل اعتماد ہے اور یورپی یونین میں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے. جب یہ دونوں اس خطہ پہ ہوں تو اس معاہدے کے نتیجے کیا ہوگا؟ ایران تو فیصلے سے یہ بھی ایک تھوڑی ہلکی سی کوشش ہے, اس کی بھی مجھے نہیں لگتا کہ بڑے نتائج ہوں گے کہ آپ 60 دن کے اندر مثلا یونین مصوبی کو وہ کر دیں گے یا مثلا ہیوی واٹر کے عنوان سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خود ایک بڑی ایک عالمی سناریو میں دیکھیں کہ سفارتی کوششوں کو شکست ہے. آئندہ لوگ سفارتی کوششوں کو, ڈپلومیسی کو, مذاکرات کو, بات چیت کو, ٹیبل پہ بیٹھ کے کرنے والے جو حل ہوتے ہیں ان کے بارے میں پبلک کے اندر جو اعتماد تھا وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے کہ ایک معاہدہ ہوتا ہے, کئی سالوں تک اس سے مذاکرات ہوتے ہیں, ہر چیز ہو جاتی ہے. جب ایک ملک ہی اس میں کوئی جسے کہتے ہیں اس کو پسند نہیں آتا تو پورے معاہدے کو جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے. جیسے چھوٹے بچے کھیلتے کھیلتے جب ایک شکست کھا جاتا ہے تو پوری بساط کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, چلے جی دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو یہ عالمی سیاست میں امریکہ ایک بڑی پاور ہے, اس کا ایک دنیا میں ایک ساتھ ہے. ٹرمپ صاحب کس طرح کا کھیل کھیل رہے ہیں, یعنی امریکہ کو گریٹ بنانے کے لیے وہ پوری دنیا کو دائیں پہ لگا رہے ہیں, لوگوں ممالک کے اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں, ان کی سالمیت کے عنوان سے چیزیں اٹھ رہی ہیں. آپ ہزاروں کلو میٹر دور آ کے جس میں دوسرے ممالک میں مداخلت کر رہے ہیں, تو یہ ہیومن رائٹس ہیں, ڈیموکریسی ہے, یہ ساری چیزیں پھر کہاں جائیں گی؟ امریکہ کو ایک مہذب ملک کے طور پہ دنیا کو آگے لے کے جانا چاہیے, انسانیت کی ترقی کے لیے قدم بڑھانے چاہیے, نہ کہ اپنے صرف ملک کی بہتری کے لیے پوری دنیا کو جو ہے وہ تباہی کے بہانے پہ کھڑا کر دیا جائے.
اچھا ڈاکٹر عظمت اصول, یہ بتائیے کہ اگر حالات بگڑتے ہیں تو زیادہ مطلب یورپی یونین جو ہے اس کا کیا رول ہو سکتا ہے اس صورت میں جبکہ حالات بگڑنے لگیں زیادہ؟
جی دیکھیں, یورپین یونین کا رول کیا ہوگا, یہ تو وہی ہوگا جیسا ہم نے ماضی میں دیکھا ہے. یورپینز ابھی تک اپنی سیکیورٹی کے لیے نیٹو کی موجودگی میں امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. امریکہ کا اگرچہ اندرونی سیاست کے اندر یورپ کے اندر بہت سارے ممالک میں امریکہ کی مخالفت ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود جو سیکیورٹی سیٹ اپ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار اسٹیبلش ہوا اس میں امریکہ کی اہمیت مسلمہ ہے. اور اگر امریکن کسی ایڈونچر پہ تلے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر تو یورپ اور یورپین یونین اسی طرف ہی جائے گا. اور اگر امریکن جیسا کہ ایرانین کولیگ سے بھی بات ہوتی رہتی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو موجودہ سینکشنز ہیں یہ بہت فائٹنگ ہے ایران کے لیے, تو اس ساری صورتحال کے اندر میرا نہیں خیال کہ یورپین یونین نے سینکشنز کی, اگر امریکہ پوری طرح اس کے اوپر تیار ہے کہ ایران کو ہر صورت میں کرپل کرنا ہے تو یورپین یونین کسی اور طرف جائے گا. ابھی یہ جو نیوکلیئر ڈیل تھی جو کہ یورپین یونین کے مطابق ایک انتہائی معقول ڈیل تھی ایران کے ساتھ, اس کے اوپر انہوں نے اختلاف کا اظہار ضرور کیا ہے. اور اس ڈیل کے نکلنے سے امریکہ کے نکلنے سے ایران کو شاید کوئی اتنا فرق بھی نہ پڑتا, لیکن یہ جو موجودہ ڈیزائنز ہیں میرے خیال میں یہ کافی سنجیدہ ہیں. اور یہ کس طرف جنگ ہوگی نہیں ہوگی, امریکن پالیسی میکرز میں اختلاف ہے یا نہیں ہے, میرے خیال میں یہ باتیں کوئی یعنی آپ کہہ لیں اسپیکولیشن کے اوپر ہی ہم کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم سب جانتے ہیں جو یہاں امریکہ میں دیکھتے ہیں ساری سیاست کو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب ایک فیصلہ کرتے ہیں تو وہ بڑی حد تک اس کے پیچھے پھر جاتے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کی رکھتے ہیں, اہلیت بھی رکھتے ہیں اور وہ آل پاورفل پریزیڈنٹ ہیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ بڑی پیچیدہ اور بڑی ایک مشکل صورتحال ہے اس خطے کی. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے, لیکن یہ ایران کے لیے, مڈل ایسٹ کے لیے میں بالکل متفق ہوں کہ ایران کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو پورا مڈل ایسٹ جو ہے ایک ایسی آگ کی زد میں آئے گا کہ جس کے نتیجے میں بڑی حد تک معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں 1991 کو یاد رکھنا چاہیے. بہت ساری گفتگو سن کے مجھے 1991 یاد آ رہا تھا, پہلی جب وہ گلف وار ہوئی تو اس وقت بھی اسی قسم کی باتیں ہوئی تھیں, عراق بڑا طاقتور ہے, عراق جو ہے امریکہ نہیں کر سکتا, اس کے پاس میزائلز ہیں, یہ ساری چیزیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا. تو خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو کہ یہ صورتحال جنگ کی طرف بڑھے. لیکن اس کے بہرحال اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو اس کے اثرات مڈل ایسٹ کے لیے, ایران کے لیے اور کسی حد تک یعنی آپ کہہ لیجیے کے دیگر اس علاقے کے ممالک کے لیے خطرناک ہوں گے. امریکہ آلریڈی اپنی آپ کہہ لیجیے کہ جغرافیکلی اتنا دور ہے, اس کا ملٹری مائٹ اور اس کی دوسری ساری چیزیں, اس کے اوپر اس کا کوئی اثر خاص کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہ ہی امریکہ کے فوجیوں کا مسئلہ ہے, یہاں پہ امریکہ کے فوجی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں بڑے بڑے ایسے علاقوں میں. تو میرا نہیں خیال ہے ایسا کوئی پرابلم امریکہ کے لیے ہے. یورپین یونین کا رول انتہائی کریٹیکل ہے اس میں, اور رشیا کا رول انتہائی کریٹیکل ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا آئندہ ساری صورتحال میں کہ یورپین یونین نے خاص طور پہ وہ کس حد تک وِدسٹینڈ کرتی ہے امریکن پریشر کو, اور رشینز کس طرف جاتے ہیں. موجودہ جو حالیہ صورتحال ہے اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ نارتھ کوریا کے معاملے ہوں یا دوسرے سارے ہوں, کہ اگر امریکہ جو ہے کسی معاملے کے اوپر بہت حد تک ڈٹرمنڈ ہے تو یورپین یونین رشین چائنیز اسی ڈائریکشن کے اندر جاتے ہیں.
ڈاکٹر فاروق حسنات, میرے پاس تین چار منٹ ہیں, یہ فرمائیے کہ اگر اسٹیل میٹ رہتا ہے, یہی صورتحال رہتی ہے, تو ایران کی اکانومی تو بالکل کرپل ہو کر رہ جائے گی, پھر ان پاس کیا چوائسز ہیں؟
دیکھیے ایران نے اگر ہم دیکھیں, اگر پرانی تاریخ دیکھیں تو ایرانی انقلاب کے بعد یعنی 1980 سے ایران کے اوپر سینکشنز لگے ہوئے ہیں. ایک زمانے میں پاکستان کے اوپر بھی 7 لیئرز میں سینکشنز لگے ہوئے تھے. دوسری طرف ایسے ممالک بھی ہیں جن پہ کبھی بھی سینکشنز نہیں لگے, جیسا مصر ہے اور دوسرے ایسے ملک ہیں. تو وہ آپ نے یہی دیکھا مصر کی اب کیا حالت ہے, اتنی امداد بھی ان کو ملی, سارا کچھ ملا. افغانستان کی کیا حالت ہے, ان پہ کوئی سینکشنز نہیں لگے ہوئے تھے. اس لیے یہ صرف سینکشنز لگانا اور اس کے ذریعے وہ ملک کو دبانا یا ملک کی اقتصادی اصل پروپیگنڈا کرنا کہ ان کی اقتصادی حالات جو ہیں بہت خراب ہیں, میرا خیال ہے ایسے ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ ایران ایک کافی مضبوط ملک ہے اپنے اندر سے, اور انہوں نے سینکشنز کا پہلے بھی مقابلہ کیا ہوا ہے. اور یہاں میں ایک بات جلدی سے کہوں گا کہ دیکھیے اگر کوئی بھی کاروائی کرنی ہوتی ہے جیسے امریکہ کے ہم حوالے سے بات کریں, تو اس کے لیے امریکہ نے ہمیشہ کوالیشن بنائی تھی. جب کویت کا معاملہ بھی آیا تھا 1991 میں, تو اس میں بھی کوالیشن بنی تھی. اس کوالیشن میں پاکستان بھی, بنگلہ دیش, حتیٰ کے سارے ممالک نے اپنا حصہ تھوڑا تھوڑا ڈالا تھا, اور یورپین سارے ان کے ساتھ تھے. اس کے بعد دوسرے بھی جو کاروائی امریکہ نے کی وہ کوالیشن میں کی. اس دفعہ وہ کوالیشن نہیں بنا سکیں گے. اگر انہوں نے ایران کے خلاف وہ کاروائی کی تو آپ دیکھیں گے یورپینز کی ہم بات تو کرتے ہیں لیکن یورپین اس کوالیشن میں کبھی بھی شامل نہیں ہوں گے, اور اکیلا امریکہ بہت کچھ نہیں کر سکے گا. اور ہم نے تاریخ سے یہ بھی سبق سیکھا ہے, چاہے عراق ہو, چاہے افغانستان میں پہلے سوویت یونین ہو, پھر اس کے بعد امریکہ ہو, قبضہ کرنا یا کسی کو زیر کر لینا وقتی طور پر تو شاید ہو سکے, لیکن اس کو قائم رکھنا پھر, اور پھر اپنا وہاں پہ تسلط جمائے رکھنا, اپنا کنٹرول جمائے رکھنا, وہ ناممکن ہو جاتا ہے. یہ تاریخ میں بتایا, ویت نام سے بھی اگر ہم شروع کریں, یہ قبضہ تو کر لیا ایک حصے پہ لیکن پھر سنبھال نہیں سکے اور پھر شکست ہو گئی, یہی دوسرے ممالک میں ہے. تو اس لیے یہ تاریخ ان کے سامنے ہوگی. جیسے میں نے پینٹاگون کا بار بار حوالہ دے رہا ہوں کہ پینٹاگون, میں یہ تو امریکن سورسز سے ہی میں حوالہ دے رہا ہوں, نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج کی خبر ہے کہ پینٹاگون والے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لاجسٹکس نہیں ہے, نہ ہی ہم وہ اگر آپ حملہ کرتے ہیں تو ہم اس کو حالات کو قابو کر سکیں گے, یہ ہمارے قانون سے باہر ہو جائیں گے, اس لیے ایسی کوئی چیز نہ کیجیے.
آئندہ چند روز کا کیا نقشہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک منٹ ہے میرے پاس. نہیں, ڈاکٹر فاروق حسنات سے. آپ سے سوال یہ ہے کہ آئندہ چند روز کا کیا نقشہ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ کا؟
بالکل چند روز میں یہی ہوگا کہ برک مین شپ ہوگی, اور امریکہ کے اندر جو مختلف ادارے ہیں ان میں آپس میں بحث چل جائے گی کہ ہم کس حد تک آگے جائیں, کس حد تک نہ جائیں. اور پھر میرا اپنا خیال ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ گریز کریں گے کہ کوئی بڑا یہاں پہ کانفلکٹ ہو, وہ بھی امریکن کے اوپر پریشر ڈال سکیں گے کہ آپ ٹیمپریچر کو ذرا لو کیجیے, ذرا ٹھنڈا کیجیے, کیونکہ اس کا نیگیٹو جو اثر ہے وہ ان کے اوپر پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی وہ ایڈونچر وہ کریں گے جس طرح انہوں نے عراق میں کیا تھا یا دوسرے افغانستان میں کیا تھا. یہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس قسم کی کاروائی کر سکے.
بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب آپ کا, ڈاکٹر حیدر مہندی صاحب آپ کا, راشد نقوی صاحب آپ کا, اور ڈاکٹر عظمت رسول صاحب آپ کا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس. سب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
چند ہفتوں کے دوران پاکستان کے مختلف شہروں سے ایسے کئی کیسز سامنے آئے ہیں جن میں پاکستانی لڑکیوں کی چینی لڑکوں سے شادی ہوئی اس وعدے کے ساتھ کہ لڑکیاں چین جائیں گی تو ان کی زندگی بدل جائے گی۔ لڑکیوں کی زندگی بدلی تو ضرور، لیکن ویسے نہیں جیسی وہ چاہتی تھیں۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ اردو کے ٹی وی شو ویو 360 میں ہماری ساتھی سارا زمان نے کچھ اہم انٹرویوز کیے، تفصیلات اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے مطابق کئی لڑکیاں دراصل ایسے گینگز کے ہتھے چڑھ رہی تھیں جو چین میں جسم فروشی اور اعضاء کی فروخت جیسے جرائم میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ ایسے گینگز کو پاکستان میں قدم جمانے کا موقع کیسے ملا، اور پاکستانی لڑکیاں جو چینی مردوں کی زبان تک نہیں سمجھتی کیوں ان سے شادی پہ آمادہ ہو گئے؟ بہت سے سوالات ہیں، لیکن سب سے پہلے ملتے ہیں مہک پرویز سے۔ مہک اسلام آباد کے ایک بیوٹی سیلون میں کام کر رہی تھیں جب انہوں نے ایک چینی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔
میرے ریلیٹو میں بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے چائنیز سے شادی کی، تو ان کو دیکھ کے میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اگر کروں گی تو میرا بھی فیوچر بن جائے گا، گھر والوں کو سپورٹ کروں گی، تو میں نے یہ سوچ کے پھر میں نے چائنیز کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میرا رشتہ ہے تو میرے مائنڈ میں بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر یہ فراڈ ہوا تو، پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر اور لڑکیاں کر رہی ہیں ہمارے ریلیٹو میں سے کر رہی ہیں تو پھر مجھے بھی کرنا چاہیے، وہ اگر کر رہی ہیں تو اپنی لائف پر بات تو نہیں کر سکتی نا، ایگری ہو گئے۔ تو پھر اس نے ہمیں 20,000 دیا جو لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے کپڑے ہوتے ہیں، تو وہ کپڑے کے لیے اس نے پیسے دیے ہمیں، باقی ہال وغیرہ کا ارینج اس نے خود کیا تھا۔
لیکن پھر شادی کی کچھ ہی دیر بعد مہک کو یہ پتہ لگا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ انہیں معلوم ہوا کہ ان کا دولہا ان کی طرح مسیحی بھی نہیں ہے اور مفلوج بھی ہے۔ تو انسانی اسمگلنگ کرنے والے غیر ملکی گروہ پاکستان میں کیسے قدم جما پائے؟ کس طرح کے سائنز ایسے ہیں جن پہ اگر آپ ایک عام شہری ہوتے ہوئے توجہ دیں تو اس طرح کی کسی مشکل صورتحال سے آپ بچ سکتے ہیں، ہیومن ٹریفکنگ سے بچ سکتے ہیں؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے اپنے اگلے مہمان عبداللہ عثمان سے، جو کہ جرائم پر تحقیق کرتے ہیں اور ایک وکیل بھی ہیں۔ عبداللہ صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں اس کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستانی جو تھے وہ بھی انوالو تھے۔ پاکستانی تو اگر پاکستان کے اندر کچھ صحیح غلط کر رہے ہیں تو وہ لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں، چین سے آنے والوں کے لیے کس طرح سے پاسبل ہوا کہ وہ پاکستان میں اپنے قدم جمائیں جبکہ نہ وہ زبان جانتے ہیں اور دیکھنے میں بھی بالکل مختلف لگتے ہیں؟
سب سے پہلے اس بات کا میں اعادہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہی چین کے ساتھ ہماری کولیبوریشن اکانومک فرنٹ پر ہو رہی ہے اور سی پیک کی وجہ سے پاکستان نے بہت زیادہ آسانیاں دی ہوئی ہیں چائنیز کو ویزا آن ارائیول کی، تو اس گارڈ میں اس بیز میں بہت سارے چائنیز وہ بڑے ایزیلی پاکستان آ جاتے ہیں اور آ کر ایکسیس لے سکتے ہیں۔ تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون سے شخص کے کیا ارادے ہیں یا کیا نہیں ہیں، اس کو آپ ان ایڈوانس یا پہلے ہی اس کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اس پر ہمیں سرپرائز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چائنیز اگر آ رہے ہیں تو یہ کرائم میں کیسے انوالو ہو گئے۔
ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا جس طرح چائنیز جو اس وقت ورژن سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ان کو چائنا میں ہی اگر پاکستانی لڑکیوں کی شکایتیں موصول ہوئیں انہوں نے اس پہ جا کے تحقیق کی اور ان کو پتہ لگا کہ بعض کیسز میں کہا تو یہ گیا کہ لڑکی نے کہا کہ ہمیں مجھے ہراس کر رہا ہے میرا شوہر، لیکن پتہ لگا کہ ایسے نہیں ہو رہا، انہوں نے دوستی بھی کر لی، آپس میں صلح صفائی ہو گئی۔ اب اگر آپ قانونی تقاضے پورے کر دیتے ہیں اور آپ کسی کو شادی کر کے لے جاتے ہیں تو یہ کیسے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ آپ کو ٹریفک کیا گیا ہے، سمگل کیا گیا ہے یا نہیں؟
اس کے اندر 2018 کے اندر ہی نیا لا مارز وجود میں آ چکا ہے جو کہ ٹریفکنگ کے بارے میں واضح کرتا ہے کہ اگر کوئی فورسڈ لیبر یا کسی سیکس کے معاملے میں مرضی کے خلاف انوالومنٹ کسی بھی شخص کی جائے اور جو اس میں معاونت کر رہا ہو اور ایسی رپورٹ اگر ہو جائے تو نئے قانون کے مطابق دی پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ 2018، اس قانون کے تحت وہ ٹریفکنگ کی ڈیفینیشن میں خود بخود فال کر جائے گا. تو لہٰذا اگر کوئی کمپلینٹ کرتا ہے کہ مجھے میری مرضی کے خلاف رکھا گیا ہے, مجھے فورس لیبر مجھ سے کروائی جا رہی ہے, یا میرے ساتھ فورسڈ سیکس کسی بھی اینگل میں انوالو کیا جا رہا ہے, تو وہ خود بخود اس قانون کی تحت سے ٹریفکنگ کے زمرے میں فال کر جائے گا اور وہ ایک کوگنیزیبل افینس بن جائے گا. عام پبلک کی اویئرنیس پہ اتنا زیادہ ضروری کام نہیں جتنا کہ اسٹیٹ کا, گورنمنٹ کا, اور اس ایکٹ میں جس کا میں نے حوالہ دیا اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ اسٹیٹ اویئرنیس پیدا کرے گی لوگوں میں کہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکے. ان کی کچھ آئیڈینٹی اور کچھ افرمیٹیز اور کچھ پوائنٹس پرٹیکولرز پہلے ہی میرج سرٹیفکیٹ میں ڈال لیے جائیں.
اور عام طور پہ جتنی توجہ ایک رشتہ لینے پہ دی جاتی ہے پاکستان کے کسی اور شہری کے ساتھ ہی, تو اتنی ہی توجہ کم از کم کسی غیر ملکی کے ساتھ بھی شادی کرتے وقت دی جائے. بیک گراؤنڈ چیکس اپنی طرف سے بھی کوشش کی جائے کہ کریں. عبداللہ عثمان ہمارے ساتھ ہے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ.